أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لأهله، الصلاة والسلام على أهلها، ولعنت الله على أهلها. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید. الحمدللہ آج ہم سورہ مبارکہ حجرات کا آغاز کریں گے انشاءاللہ، اور ماہ مبارک رمضان کے ان اوقات سے ہم نے استفادہ کرتے ہوئے سورہ محمد سے آغاز کیا تھا. ہم نے سورہ محمد اور سورہ فاتح کا مکمل کیا، اور آج تیسری سورت سورہ حجرات کا ہم آغاز کر رہے ہیں. انشاءاللہ آپ میں سے جن دوستوں کے پاس قرآن مجید موجود ہے وہ قرآن مجید کھول لیں گے، اور جن کے پاس اپلیکیشن ہے بلاغ القرآن کی وہ اس کو کھول لیں گے انشاءاللہ، اور ہمارے ساتھ شامل تلاوت ہوں گے. اذان محترم، یہ سورہ مبارکہ حجرات اس کا نمبر 49 بنتا ہے سورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے. یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس کی کل 18 آیات ہیں. آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ سورہ حجرات کی پہلی آیت سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، اور نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو. جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہبط نہ ہو جائیں، کہیں تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. آیت نمبر 3. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. آیت نمبر 4. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے. آیت نمبر 5. ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا خوب رحم کرنے والا ہے۔ ان پانچ آیات کے بعض مطالب کو کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے، انشاءاللہ آپ متوجہ رہیں گے۔ اس سے پہلے سورہ حجرات کی تلاوت کی فضیلت کے بارے میں جو روایات میں ذکر ہوئی ہیں اس تفسیر نمونہ میں، ان کو میں ایک آدھ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت کے سلسلے میں ایک حدیث پیغمبر گرامی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے، آپ نے فرمایا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، جو شخص سورہ حجرات کو پڑھے گا اسے ان تمام افراد کی تعداد کے برابر جنہوں نے خدا کی اطاعت کی ہے یا نافرمانی کی ہے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ یعنی جتنی لوگوں کی تعداد ہے، تمام انسانوں کی، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں، یعنی یہاں پر تعداد مراد ہے، جتنی ان کی تعداد ہے ان کی تعداد کے مطابق، ان کی تعداد میں سے ہر ایک عدد کے بدلے 10 نیکیاں دی جائیں گی۔ اور ایک اور حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حجرات کو ہر رات یا ہر روز پڑھے گا وہ زائرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہوگا۔ پس عزیزان محترم، پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کسی بھی سورت کی جو فضیلت بیان ہوتی ہے تو وہ فضیلت اس وقت تک نہیں حاصل ہو سکتی جب تک کہ انسان اس سورت کے مطالب، اس کے اندر موجود تعلیمات کو اپنی زندگی کا حصہ نہ بنائے۔ جب تک اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتا تب تک اس فضیلت کو حاصل نہیں کر پائے گا۔ فقط تلاوت، اور ایسی تلاوت کی جو سمجھ کے بغیر ہو، اور ایسی تلاوت کی جس کے بعد وہ مطالب زندگی کا حصہ نہ بنے، وہ تلاوت اس فضیلت کے حصول کا باعث نہیں بنے گی۔ یہ سورہ، اس کی جو پہلی آیت ہے، پہلی آیت میں کہا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی آیت میں کہ اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند مت کرو، اور اسی طرح جو حجروں کے باہر سے پکارنے والے تھے، تو اس کے پیچھے چند ایک واقعات ذکر ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ جو اکثر ذکر کیا جاتا ہے وہی آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، کہ قبیلہ بنی تمیم، یہ بنی تمیم ایک قبیلہ تھا، تو ان کا ایک گروہ اور ان کے اشراف وہ مدینہ میں آئے، وارد ہوئے، اور جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو بلند آواز کے ساتھ ان حجروں کے پیچھے سے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش تھی، پکار پکار کر ان حجروں کے پاس آ کر پکار پکار کر رسول اللہ کو نام لے کر، یا محمد اخرج الینا، اخرج الینا، اے محمد باہر آئیے، یعنی زور زور سے یہ پکار رہے تھے۔ تو اس چیخ و پکار اور غیر مؤدبانہ تعبیروں کو، اس سے پیغمبر کو دکھ ہوا، اور جس وقت آپ باہر آئے تو خیر اس کے بعد جو انہوں نے یہ باتیں کی تو خدا نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور رسول اللہ کا جو معاملہ تھا اس معاملے میں اللہ نے کچھ اصول یہاں پر واضح کر کے بیان کر دی اس سورت کے اندر۔ رسول اللہ کے بارے میں قرآن حساس ہے، جہاں پر قرآن کی طرف سے، جہاں قرآن رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں قرآن حساسیت دکھاتا ہے، لہذا قرآن کے اس حساسیت کا موضوع ہے یہاں پر اسی طرح سے۔ ایک تو جو بات ہوئی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی، رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی اس پہ یہ کہتے ہیں کہ نہ رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا، یعنی جو رسول کہیں، جو رسول کریں اس کے مطابق انجام دینا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ تم عبادات میں اپنے آپ کو اس طرح کا بناؤ کہ تم رسول اللہ کی سنت کو فالو نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے کثرت عبادت کی طرف جاؤ، اللہ کے ہاں یہ مقبول نہیں ہے۔ چند ایک واقعات اس سلسلے میں موجود ہیں اور شاید میں چند ایک آپ کے سامنے بیان بھی کروں کہ ایک تو یہ کہ اگر اللہ کے نبی کی طرف سے, جیسے ایک جنگ کے موقع پہ رمضان کا مہینہ تھا اور اللہ اور اللہ کے نبی کا لشکر مدینہ سے نکلے, اور جب مدینہ کے جو حد ترخص بنتا ہے تنعیم سے جب باہر آتے ہیں تو آ کر اللہ کے نبی نے روزہ افطار کر لیا اور سب صحابہ سے کہا کہ روزہ افطار کریں گے کیونکہ سفر درپیش تھا. تو اکثر نے اصحاب نے روزہ افطار کر لیا, لیکن بعض لوگوں نے روزہ افطار نہیں کیا, اور جنہوں نے افطار نہیں کیا ان کی مذمت کی گئی. کہا رسول اللہ اگر افطار کر رہے ہیں, جو میرا نبی کر رہا ہے, جو رسول اللہ کر رہے ہیں وہی درست ہے, اس سے آگے نہیں بڑھنا. کچھ لوگ, بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو عبادت میں ایسے زیادہ اتنی عبادت کرنے لگتے ہیں کہ یہ بھی ایک واقعہ اللہ کے نبی کے دور میں موجود ہے کہ آپ نے, آپ کا ایک خطبہ سننے کے بعد جس میں اس دنیا کی مذمت اور اس دنیا کی پستی کا ذکر تھا اور آخرت کی اس کا جائے قرار اور اس کی بقا کے بارے میں باتیں سننے کے بعد, بعض صحابہ نے ایسی روش اپنا لی کہ جس کی خبر اللہ کے نبی کو ہو گئی کہ انہوں نے اپنے گھر بار کو سب کو ترک کر دیا, کام شام چھوڑ دیا ہے, اپنا بیویوں سے بھی قریب نہیں ہوتے اور بالکل ہی عبادتوں میں لگ گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو جمع کر کے آپ نے ایک واضح بیان دے دیا, کہا لا تبتل ولا رہبانیت فی الاسلام. آپ نے کہا کہ میرے دین میں رہبانیت نہیں ہے, یعنی عیسائیوں کے ہاں جس طرح وہ دنیا ترک کر کے شادی بھی نہ کر کے بالکل ہی الگ ہو جاتے ہیں دنیا سے, اللہ کے نبی نے اپنی روٹین بھی بتائی, کہا کہ میری رات کا ایک حصہ سکون کے لیے ہے, ایک حصہ اپنی ازواج کے لیے ہے اور ایک حصہ عبادت کے لیے ہے. اور اسی طرح روزوں کا بھی اسی طرح سے تھا, اللہ کے نبی نے روزوں کا بھی, جیسے ہفتے میں دو دن کا روزہ یا مہینے کے چند دنوں کا روزہ, تو یاد رکھیے گا اللہ کے نبی سے آگے نہیں بڑھنا ہے. ایک تو یہ آداب کے عنوان سے ہے, ایک عنوان یہ بھی بنتا ہے کہ جو اللہ کے نبی کا فیصلہ ہو کسی بھی بارے میں, چاہے معاملات کے بارے میں, چاہے داخلی گھریلو جو نظام چلتا ہے اس کے بارے میں ہو, بچوں کی تربیت تو تعلیم کے بارے میں ہو, جو اللہ اور اس کے نبی کا فیصلہ ہے تو پھر ایمان والوں کو اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے. اللہ کے نبی نے اگر یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ 7 سال تک بچے کو آزاد رکھنا ہے تو اب اس سے آگے نہ بڑھے کوئی. یاد رکھیے گا ایک بڑی مصیبت کا, کہ جس کا ہم لوگ شکار ہیں, جس کی وجہ سے ہم لوگ بہت ساری مشکلات اور مصیبتوں میں ہیں, وہ ہے مغرب پرستی کا مسئلہ. ہم لوگ مغرب کو فالو کرنے میں, ان کی پیروی کرنے میں, ان کے کلچر کو اپنانے میں بہت فخر محسوس کرتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے جو ان کا کلچر اپناتا ہے, جو ان کا دیا ہوا لباس پہنتا ہے, جو ان کی زبان بولتا ہے, جو ان کے طور طریقے اپناتا ہے, وہ اپنے آپ کو ایجوکیٹڈ سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو تعلیم یافتہ سمجھتا ہے, وہ اپنے آپ کو مہذب سمجھتا ہے. جبکہ مغرب میں بسنے والوں کا جو عقیدہ ہے, نظریہ ہے اس کائنات کے بارے میں, جو ان کی فکر ہے, ان کا سارا کلچر اس کے اوپر بنیاد رکھ, اس کے اوپر اس کی بیس ہے, بنیاد اس کے اوپر ہے, ان کے نظریہ کائنات اور اس دنیا کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, ان سب چیزوں کے بارے میں, انسان کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, جو مغرب والوں کا نظریہ ہے اس کے مطابق ان کا کلچر بنا ہوا ہے, اس کے مطابق ان کا نظام تعلیم ہے, اس کے مطابق ان کا نظام سیاست ہے, اس کے مطابق ان کا سارا کام چل رہا ہے. اور ہم لوگ کہ جن کا کائنات کا نظریہ, جن کا نظریہ کائنات شناسی کا, انسان شناسی کا, انسان کے بارے میں ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ, اس دنیا کے بارے میں ہمارا نظریہ, ہمارا عقیدہ, کائنات کو دیکھنے کے بارے میں ہمارا عقیدہ, ہمارا نظریہ ان سے الگ ہے, اور ہم انہی نظریات کے ساتھ عملی طور پر ان کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہی جو ایک شاعر کے شعر سے ابھی یاد آ رہا ہے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. تو ہم لوگ عقیدتی طور پر, نظریاتی طور پر اسلام کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پریکٹیکل میں جب آتے ہیں، تعلیم کا عنوان آ جائے، زندگی گزارنے کا انداز آ جائے، کلچر آ جائے، لباس آ جائے، بولنا آ جائے، اتوار زندگی گزارنے کا طور طریقہ آ جائے، ان سب چیزوں میں ہم مغرب کی فالو اس کو ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ایسا ٹکراؤ بن جاتا ہے کہ بعض لوگ پھر اس کو جوڑنے کی کوششیں شروع کر دیتے ہیں کہ ان سب کو دین کا، دین کے کسی چیز کے ساتھ جوڑ کے اپنے لیے کوئی جگہ بنا لیں. عزیزان محترم، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یاد رکھیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. تمہارے لیے جو اصول و قوانین، تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طرز، تمہارے لیے کاروبار کرنے کا، جاب کرنے کا، فیکٹری چلانے کا، بچوں کی تربیت کا، خانوادے کے ساتھ سلوک کا، غرض کی تمہاری زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اللہ اور اس کے نبی نے تمہارے لیے راستہ اور سسٹم واضح کر دیا ہے. اب اگر تم اس سے آگے بڑھتے ہو تو یہ آگے بڑھنا تمہارے ایمان کو خطرے میں ڈالے گا. اگر تم صاحب ایمان ہو، ایمان والے ہو، تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اور وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا جاننے والا ہے. اور اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. کہاں خدا نبی کی آواز پر آواز بلند کرنے کو پسند نہیں کرتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جن چیزوں کے بارے میں رسول اللہ کی واضح فرامین موجود ہوں، تربیت اولاد کے بارے میں، گھر کے اندر کے ماحول کے بارے میں، بیٹیوں کا رشتہ کہاں کرنا ہے، بیٹے کے لیے کیسی بیوی لانی ہے، معاشروں کا رخ کیسا ہونا چاہیے، ایک ملک کے حکمران کو، ایک قوم کے لیڈر کو کس قسم کا ہونا چاہیے، ایک قوم کو کن خطوط پر اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے، یہ سب کچھ تو بیان ہو چکا ہے. تو بس وہ قرآن کی وہ آیت کہ اگر اللہ کے نبی نے جو فیصلہ کر دیا ہے، اگر تم دل میں بھی اس فیصلے کے خلاف کچھ سوچو تو تم ایمان ہے ہی نہیں، تم مومن ہی نہیں ہو. اللہ ایمان کو قبول ہی نہیں کرتا جب تک کہ یسلم و تسلیم والی حالت میں نہ آ جائے رسول اللہ کے فیصلے کے سامنے. بس یہاں پر دیکھیے، ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز سے نیچے رکھو، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے اونچی آواز میں بات کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ہبط ہو جائیں اور تمہیں خبر ہی نہ ہو. یعنی یہاں مختلف اس کے پہلو بنتے ہیں. رسول اللہ کے محفل میں بیٹھ کے شور نہ مچایا کرو. اگر رسول اللہ بات کر رہے ہیں تو ان کی بات کے درمیان میں اونچی آواز میں بات مت کرو. اس سے کیا ہوگا؟ اگر ایسا کرو گے تو تمہاری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. عزیزان نیکیاں برباد ہو جائیں گی اگر رسول اللہ کی آواز سے اپنی آواز کو بڑھایا تو. آیت نمبر 3 میں پھر وہ لوگ کہ جو ایسا نہیں کرتے، جو اس طرف نہیں جاتے، ان کے بارے میں ذکر ہے. جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، یغضون اصواتہم. یغضون کا مطلب ہے نگاہ یا صدا کو کم کرنا، کوتاہ کرنا، یعنی جو آواز کو یا نگاہ کو، ذرا نگاہوں کو جھکا لینا، کم کرنا، یا آواز کو دھیما کر لینا. تو بس اس کے لیے استعمال کیا کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں، دھیمی آواز میں بات کرتے ہیں، بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ نے تقویٰ کے لیے آزما لیے ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. جو لوگ آپ کو حجروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں، یہی جو بنی تمیم آئے تھے، بلا شبہ ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، وعقل ہیں، اس طرح پکارتے ہیں. اگر یہ لوگ صبر کرتے، یعنی اس طرح سے نہ پکارتے کہ رسول اللہ کو، یہاں تک کہ آپ ان کی طرف نکل آتے تو ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا، خوب رحم کرنے والا. ہاں اگر ابھی بھی انہیں احساس ہو جائے، انہیں سمجھ آ جائے اور وہ توبہ کریں تو پھر اللہ ان کی توبہ قبول کرے گا. عزیزان محترم، یہاں پر ایک تو جو خود رسول اللہ کی شخصیت کے بارے میں بات ہوئی، اللہ کے نبی کے سامنے آداب بجا لانا، ان کی بارگاہ میں، ان کی محفل میں اگر حاضر ہیں تو رسول اللہ سے آگے نہیں بڑھنا ہے کسی کام میں. اسی طرح اللہ کے نبی کی آواز پر آواز کو بلند نہیں کرنا ہے. آداب سکھائے جا رہے ہیں. یاد رکھیے گا اسلام ادب سکھانے والا دین ہے, اسلام ادب کو پسند کرتا ہے, اسلام دوسرے کی تعظیم کو پسند کرتا ہے. اگر کسی شخص میں ایسی عادت آپ دیکھتے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں بدتمیز ہے بڑا, جس کی زبان سخت ہے, جو دوسرے کو زبان سے اذیت دیتا ہے, جو دوسرے سے عزت کے ساتھ پیش نہیں آتا, تو یاد رکھیے گا اگر وہ چاہے بے شک اس نے اپنے آپ کو کسی بھی روپ میں رکھا ہو سکتا ہے معاشرے کا کوئی معزز شخص بن جائے, حتیٰ کہ ہو سکتا ہے کہ علماء میں سے کوئی ہو, لیکن اگر لوگوں سے رویہ, لوگوں سے بات کرنے کا انداز اگر ادب والا نہیں ہے, بے ادبی والا ہے, بدتمیزی والا ہے, برے طریقے سے بات کرنے والا ہے, تو یاد رکھیے گا یہ کوئی دین کی تعلیم نہیں ہے, یہ اس شخص کا کوئی ذاتی عادت ہے, اس کا اپنا ذاتی فعل ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کا غصہ بھی دین میں شامل ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ عالم دین میں سے, ہو سکتا ہے کہ وہ مولانا ہو اور اس کے مزاج میں درشتگی ہو, ادب کا لحاظ نہ کرتا ہو, بڑے کا چھوٹے کا نہ کرتا ہو لحاظ. تو یاد رکھیے گا اگر آپ کو ایسا کوئی نظر آتا ہے اور وہ اس طرح سے لحاظ نہیں کرنے والا ہے, تو یہ لحاظ نہ کرنا اگر مولانا ہے تو یاد رکھیے گا یہ دین کی تعلیم نہیں ہے, یہ قرآن کی تعلیمات نہیں ہے, یہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے, یہ اس کی ذاتی عادت ہے, یہ اس کی ذاتی خرابی ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو دین بنا کر پیش کر دے, تو یہ بالکل بھی دین کا حصہ نہیں ہے. ادب کے بارے میں چند ایک روایات ضرور عرض کرنا چاہوں گا. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں ادب کی رعایت زینت کے نئے فاخرہ لباس کی طرح ہے. اگر کوئی با ادب ہے تو ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے بہت قیمتی لباس پہنا ہوا ہے. اسی طرح ادب انسان کو اپنے آبا و اجداد اور بڑوں پر فخر کرنے سے بے نیاز کر دیتا ہے. ادب یغنی عن الحسب, یعنی میں فلاں کا بیٹا ہوں, میرا دادا فلاں تھا, میرا باپ فلاں ہے, میرا چاچا فلاں افسر ہے. بعض لوگ کسی جگہ جاتے ہیں اپنا تعارف کروانے کے لیے اپنی فیملی میں سے کسی بڑے کا حوالہ دینا پسند کرتے ہیں, کیونکہ وہ اپنی فیملی سے کسی بڑے کا حوالہ دے کر اپنی عزت کچھ بنوانا چاہتے ہیں. تو امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں, ادب تمہیں حسب کی حاجت سے بے نیاز کر دیتا ہے. اگر تمہارے اندر ادب موجود ہے تو یہ ادب ایسی قیمتی ترین چیز ہے, خود تمہارا تعارف کروانے کے لیے بہترین چیز ہے, تمہیں حسب کی محتاجی سے نکال لے گی. ایک اور حدیث عرض کر دیتا ہوں ادب کے بارے میں. تکبر کرنے والے لوگ, ایک حدیث ہے فرماتے ہیں پانچویں امام کی حدیث ہے غالباً یہ چھٹے امام کی, امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے. تکبر کرنے والوں کو لوگوں سے ذکر خیر کی ہرگز توقع نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو وہ یہ توقع نہ رکھے کہ لوگ اس کے بارے میں ذکر خیر کریں گے, اس کی اچھائیاں بیان کریں گے, اور نہ ہی دھوکہ باز اور مکار لوگوں کو دوستوں کی کثرت کی امید رکھنی چاہیے. اگر دھوکہ باز ہے, اگر مکار ہے, تو پھر اس کے بھی دوستوں کی کثرت نہیں ہوگی, اس کے چاہنے والے اس کے دوست زیادہ نہیں ہوں گے. اور نہ ہی بے ادب لوگوں کو عزت و آبرو اور شرف بزرگی کی توقع کرنی چاہیے. اور یہ بھی نہیں ہو سکے گا اگر کوئی خود بے ادب ہو تو اس کو کوئی عزت و آبرو ملے. یاد رکھے جو بے ادب ہے اس کے لیے کوئی عزت و آبرو نہیں ہے. بس یہ جو آیات تھی جس میں رسول اللہ کے احترام کے بارے میں اور رسول اللہ کے ادب کے بارے میں ایک واضح ترین بات کی گئی ہے. آیت نمبر 6 اور 7 اور 8, یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو, اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو, کہیں نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو, پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا. یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ راہ راست پر ہیں. آیت نمبر 8، فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے. ان تین آیات میں سے جو ان کا جو شان نزول ہے، پہلی آیت کا بالخصوص، اس کے بارے میں کہتے ہیں ولید بن عقبہ، اس کو اللہ کے نبی نے کسی مہم پر بھیجا تھا ایک قبیلے سے کہ غالباً قبیلے بنی مستلق جو ہے اس کی طرف بھیجا تھا زکات جمع کرنے کے لیے. تو جس وقت اہل قبیلہ کو پتہ چلا کہ رسول اللہ کا نمائندہ آ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے اور استقبال کے لیے دوڑے وہ لوگ. لیکن جو ولید بن عقبہ جو گیا تھا، اس کا اور قبیلے بنی مستلق کی آپس میں کوئی دشمنی تھی. وہ استقبال کے لیے آ رہے تھے تو یہ سمجھا شاید حملہ کرنے آ رہے تھے، یہ واپس دوڑ کے آ گیا اور اس نے آ کر مدینہ میں آ کر رسول اللہ کو باقی مسلمانوں کو یہ خبر دی کہ وہ بنی مستلق جو ہیں وہ تو زکات نہیں دینا چاہتے، وہ تو میرے اوپر حملہ آور ہو گئے. اب یہ سنا تو بعض مسلمان تو تیش میں بھی آ گئے اور انہوں نے اللہ کے نبی پر اصرار کرنا شروع کر دیا کہ چلے بنی مستلق پر حملہ کریں. تو رسول اللہ نے دوبارہ اس کی ان کے طرف بھیجا خالد بن ولید کو کہ وہ ایک لشکر کے ساتھ وہ گیا اور ان سے کہا تھا اللہ کے نبی نے جائزہ لے لو اور پہلے دیکھ لو کیا اصل مسئلہ کیا ہے. خیر جب وہ گئے اور انہوں نے وہاں پر کوئی آثار نہیں دیکھے ان کی طرف سے بغاوت کے، تو جب پتہ چلا اور ان سے زکات بھی لے لی اور وہ واپس آئے، تب یہ آیات بھی نازل ہوئی کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس خبر کو اس پہ تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ نادانی کی وجہ سے تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو. یاد رکھیں خبر کے بارے میں، نیوز کے بارے میں قرآن کا اصول ہے، اگر خبر تمہارے پاس کسی فاسق کے ذریعے سے آ رہی ہے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اس خبر کو فوراً قبول مت کرو. آج ہمارا میڈیا، بالخصوص ہمارے ملک کا میڈیا، تکیہ کرتا ہے مغربی میڈیا پر، یورپین میڈیا پر تکیہ کرتا ہے. ہمارے میڈیا کے لیے یورپین میڈیا کی طرف سے جو بات نکلے وہ ان کے لیے سچ ہے، چاہے وہ جھوٹی ہو، چاہے وہ بالکل ہی بوگس ہو، چاہے وہ سچ کو جھوٹ کو سچ بنا کر پیش کیا گیا ہو. لیکن اگر مغربی یا یورپی میڈیا کی طرف سے آیا ہے تو وہ ہمارے میڈیا کے لیے وہ سب سے سچی خبر وہی ہے. اور جس طرح کی حالت ہو چکی ہے اس وقت میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں، تو یاد رکھے یہ اصول ہے قرآن کا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو اس کی پہلے تحقیق کر لو. کیوں؟ اگر تحقیق نہیں کرو گے اور اس خبر پر اعتماد کرو گے تو کیا ہوگا، نادانی میں تم کسی قوم کو نقصان پہنچا دو گے، پھر اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے گا. اگلا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول، یہ اس وقت کی بات جب اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات آ رہی تھی، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اگر بہت سے معاملات میں تمہاری بات مانے. وہ جو تم مشورے دینے شروع کرتے ہو کہ نہیں ابھی حملہ کرے بنی مستلق پر یا اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر، اگر تم ایسے مشورے دینے لگ جاؤ اور اللہ کے نبی تمہاری باتوں پر عمل کرنا شروع کرے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. لیکن اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا. اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا اور اسے تمہارے لیے اور تو اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا. یاد رکھیے گا، یہ بہت خوبصورت ایک اصطلاح ہے، عرض کرتا ہوں. اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنایا ہے. یاد رکھیں ایمان کا تعلق، اس میں کوئی شک نہیں کہ نظریاتی طور پہ، فکری طور پہ، عقلی بنیادوں پر دین کے بارے میں عقائد اور ان چیزوں کا حل ہونا عقل کے لیے ضروری ہے، لیکن ایمان توحید کو عقلی طور پر سمجھنا اپنی جگہ پر، عقیدہ نبوت کو عقلی طور پر سمجھنا اپنی جگہ پر، ان پر ایمان عقلی بنیادوں پر اپنی جگہ پر، لیکن اس کی ایک بنیاد عشق بھی ہے، عاشقانہ طور پر توحید کو قبول کرنا، عاشقانہ طور پر نبوت کو قبول کرنا. اگر اس محبت اور عاشقانہ مزاج نہ ہو، یہ محبت کا نہ ہو، دین کے ساتھ جو تعلق ہے، دین کے ساتھ جو رابطہ ہے، اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، نبوت کے ساتھ جو تعلق ہے، اگر اس تعلق میں محبت نہ ہو، اگر اس تعلق میں قلبی لگاؤ نہ ہو، تو یہ ایسی چیز بن جائے گی کہ جس کو دوام نہیں ہوگا. لیکن اس کو دیکھیں کہ جن لوگوں میں یہ جو کہا اولائک ہم الراشدون، یہ لوگ ہیں راہ راست پر. کون؟ کہ جن کے لیے ایمان محبوب ہے، جن کے لیے ایک محبت کرنے والی چیز ہے، وہ اپنے دین سے محبت رکھتے ہیں، وہ اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں. عقلی بنیادوں کا میں نے عرض کیا، وہ اپنی جگہ پر، لیکن محبت عشق کے انداز میں توحید و نبوت کو سمجھنا. بہرحال ایک کلی اور عمومی قاعدے کے طور پر فرمایا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں، کون سی صفات؟ ایمان ان کی نظر میں محبوب و مزین ہو، یعنی ایمان ان کی نظر میں محبوب چیز ہے، ایسی چیز کی جس سے وہ محبت کرتے ہیں، ایسی چیز جو ان کے لیے مزین ہے، خوبصورت ہے. اور کفر، فسق اور عصیان ان کی نظر میں منفور ہو، اس سے نفرت کرتے ہیں، کفر سے، فسق سے، ان چیزوں سے نفرت کرتے ہیں. تو جن لوگوں میں یہ صفات پائی جائیں وہ ہدایت یافتہ ہیں. یعنی اگر تم اس محبت الہی، ایمان سے عشق اور کفر و گناہ سے نفرت کو محفوظ رکھو، اور اس پاکیزگی اور اس فطرت کو آلودہ نہ کرو، تو بلا شک و شبہ ہدایت تمہارے انتظار میں ہے. اگر تم اس کو باقی رکھو تو پھر ہدایت تمہارے انتظار میں ہے. ایک دو روایات عرض کرتا ہوں محبت کے بارے میں، دین کے ساتھ محبت کا جو رشتہ و جذبہ ہوتا ہے. امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ کیا محبت اور نفرت بھی ایمان میں سے ہے، یعنی محبت اور نفرت بھی کیا ایمان کا حصہ ہے؟ امام نے جواب دیا، ترجمہ عرض کر رہا ہوں، کیا ایمان حب اور بغض کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یعنی کیا محبت اور نفرت کے علاوہ بھی ایمان کوئی اور چیز ہے؟ پھر امام نے اس آیت کی تلاوت کی، یہ وَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یہ والی آیت، اس کی تلاوت کی، آیت نمبر 7 کی. اور زیر بحث آیت سے استدلال فرمایا جو یہ کہتی ہے کہ خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب قرار دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر اور فسق و عصیان کو تمہارے لیے قابل نفرت بنا دیا ہے، اور جو لوگ ایسے ہوں وہی ہدایت یافتہ ہیں. ایک اور جگہ چھٹے امام فرماتے ہیں، کیا دین محبت کے علاوہ کوئی اور چیز ہے؟ یعنی دین محبت، ایک اور جگہ امام کا فرمان ہے، دین محبت ہے اور محبت دین ہے. یاد رکھیں، اگر محبت نہ ہو پروردگار سے تو یہ عبادت کیا معنی رکھے گی؟ پھر یہ تو پھر ایک تجارت بن جائے گی، اگر محبت والا جذبہ نہ ہو. لہذا جس کے اندر ایمان کے ساتھ محبت کا جذبہ اور کفر و فسق و عصیان کے ساتھ نفرت کا جذبہ جس کے اندر بیدار ہو، موجود ہو، کہ اسے کفر سے نفرت ہے، اسے فسق سے نفرت ہے، نافرمانی پروردگار سے، نافرمانی سے نفرت ہے، عصیان سے نفرت ہے، تو پھر یہ شخص ہدایت کے لیے آمادہ ہے اور یہ ہدایت پر، راہ راست پر ہے. آیت نمبر 9 اور 10، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو، اور پھر اگر उन दोनों में से एक दूसरे पर ज्यादती करें तो ज्यादती करने वाले से लड़ो यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए, फिर अगर वो लौट आए तो उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करा दो और इंसाफ करो। यकीनन अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। आयत नंबर 10, इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फासलिहू बैन अखवैकुम वत्तकुल्लाहा लअल्लकुम तुरहमून। मोमिनीन तो बस आपस में भाई भाई हैं, लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। ये बहुत अहम आयात हैं उखुव्वत के उनवान से भी। खैर, इसका शान नुज़ूल मैं बयान कर देता हूं। याद रखिएगा, शान नुज़ूल किसी भी आयत को उसके उसके मिसदाक को, उसके मफहम को महदूद नहीं करता। ऐसा नहीं होता कि बस वो उसी शान नुज़ूल के लिए ही थी, बल्कि शान नुज़ूल आयत के मिसदाक के अव्वल को बयान करता है, लेकिन उसके और भी ज्यादा मसादिक हो सकते हैं। अब यहाँ पे जो मामला था, कहते अंसार के दो अफराद, अंसार में से दो अफराद किसी वजह से आपस में झगड़ पड़े। जब झगड़ पड़े तो उनके फिर कबीलों का था, चूंकि एक का औस से ताल्लुक था, एक का खजरत से था, तो ये फिर एक झगड़ा बन गया। तो अब खैर, ये पहली दफा ऐसा था कि मुसलमानों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ, तो उस पर फिर ये आयात नाजिल हुई। और इस आयत में अगर आप देखें तो दो तरह से बात हुई है। अगर मोमिनीन के दो गिरोह आपस में लड़ पड़े तो उनके दरमियान सुलह करा दो पहले ही मरहले में, काबिल इसके के लड़ना शुरू कर दें। अगर फर्ज करें आपस में अभी तलख कलामी हो रही है, अभी सिर्फ बातें चल रही हैं, तो फिर पहले ही मरहले में फौरी कोशिश की जाए और उनके दरमियान सुलह करवा दी जाए। अगर बात बिगड़ जाए, फर्ज करें बात लड़ाई तक आ जाए और दो फरीक आपस में लड़ पड़े, दोनों मोमिन हैं, आपस में उनकी लड़ पड़े, लड़ाई शुरू हो गई, अब क्या करना है? अब ये देखना है कि दोनों में से ज्यादती कौन कर रहा है। जो एक उनमें से जालिम, दूसरा मजलूम है, मजलूम अपने दिफा में लड़ रहा है, दूसरे ने ज्यादती की है। अब क्या करना है? जिसने ज्यादती की है उसके साथ लड़ो यहां तक कि अल्लाह के हुक्म की तरफ लौट आए। अगर तो फर्ज करें लड़ने से पहले अगर लड़ाई शुरू हो गई, रोका जाए, कह दिया जाए कि मत लड़ें, बैठकर बात की जाए, इसलाह की जाए, अदल कायम की जाए, अदालत कायम की जाए, उस पर राजी हो जाए, तो फिर तो इसलाह सुलह करवाए फौरन। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और एक फरीक ज्यादती पर आमादा रहता है और लड़ता है, तो वहां पर जो ज्यादती कर रहा था उसके साथ लड़ो यहां तक कि वो हुक्म खुदा की तरफ लौट आए। अब जब वो हुक्म खुदा की तरफ लौट आए तो फिर उनके दरमियान अदल के साथ सुलह करो। ऐसा नहीं है कि चलो भाई लड़ाई खत्म हो गई छोड़ दो ताकि बाद में दोबारा लड़ पड़े, नहीं, आपस में दोबारा उनकी सुलह करवाएं और अदालत कायम करें, अदल करें। क्यों? क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। अब अगली जो आयत है, आयत नंबर 10 में, मोमिनीन तो बस आपस में भाई भाई हैं, इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिनीन आपस में भाई हैं, लिहाजा तुम लोग अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। कितना खूबसूरत रिश्ता जोड़ा है ईमान वालों का आपस में। जो भी साहिब ईमान है वो भाई हैं आपस में, आपस में भाई हैं। चंद एक हदीस हैं, एक तो ये हदीस है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, रसूल खुदा की हदीस है, मफहूम में तर्जुमा पढ़ रहा हूँ, मुसलमान मुसलमान का भाई है, वो हरगिज उस पर जुल्म व सितम नहीं करता। ऐसा नहीं होगा कि अपने मुसलमान भाई पर जुल्म व सितम करें, उसकी मदद से दस्तबरदार नहीं होता और उसको हवादिस के मुकाबले में तनहा नहीं छोड़ता। याद रखें, मुसलमान मुसलमान का भाई है और नहीं एक दूसरे पर जुल्म व सितम करेंगे, नहीं मदद से दस्तबरदार होंगे, जहां भी मुसलमान भाई को मदद की जरूरत पड़े हाजिर होंगे, और हवादिस के मुकाबले में कोई हादसा हो जाए, कोई मुश्किल पड़ जाए तो तनहा नहीं छोड़ता। तो याद रखें जान मोहतरम, ये मुसलमान मुसलमान का भाई है, तफरीक नहीं है, अभी जो फिरकों की कैद बन गई, शिया शिया का भाई है, सुनी सुनी का भाई है, शिया सुनी नहीं है आपस में भाई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी कलमगो है, जो भी अल्लाह के नबी पर ईमान रखता है, तौहीद पर, अल्लाह के नबी की रिसालत पर, कयामत पर ईमान रखता है, मुसलमान है, और मुसलमान आपस में भाई हैं। इसीलिए एक शिया और सुन्नी का जो आपस में रिश्ता है वो भाइयों वाला है, और भाइयों के बीच में इस्लाह रहनी चाहिए, सुलह रहनी चाहिए। लिहाजा ये जो भी याद रखिएगा, कुरान क्या कह रहा है, फअस्लिहु बैन अखवैकुम, इख्तलाफ हो जाता है, नजरियाती इख्तलाफ हो जाता है, एक दो सगे भाइयों के दरमियान झगड़े हो जाते हैं, इख्तलाफ हो जाता है, एक दूसरे से अलग सोच रखते हैं, अलग फिक्र रखने वाले होते हैं, तो बस बाकियों का काम क्या है, दो भाइयों के दरमियान सुलह कराया करें, इसलाह करें, और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। वो बदबख्त लोग कि जो मुसलमानों के दरमियान आग डाल रहे हैं, जो मुसलमानों के दरमियान दूरियां डाल रहे हैं, जो भाइयों को भाइयों से लड़ाने के काम कर रहे हैं, वो किसी भी तरफ के हों, किसी भी फिरके के हों, अगर मुसलमानों के दरमियान इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ के बीज बो रहे हैं, याद रखिएगा उनका इस्लाम के ऊपर कोई एहसान नहीं, वो इस्लाम और मुसलमानों के साथ उनका कम से कम कोई ताल्लुक नहीं है। आज अहले सुन्नत हो, अहले तशी हो, कोई भी इस्लाम का मकतब फिक्र हो, मुसलमान होने के नाते, काबा के गिर्द तवाफ करने के नाते, हज में मिलकर जिस शैतान को कंकर मारते हैं, शिया सुन्नी तमाम मकातिब मिलकर पत्थर के बने हुए शैतान को कंकर मिलकर मारते हैं, यहां से सिखा रहे हैं कि तुमने मिलकर शैतान बुजुर्ग को भी कंकर मार दे। इमाम खुमैनी का वो खूबसूरत जुमला, अगर तमाम मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं, एक एक बाल्टी पानी का अगर फेंके तो इसराइल बहकर खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा, मुसलमानों के दरमियान रहबर मौजम ने फरमाया है, इस वक्त जो भी मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ पैदा करने की कोशिश करेगा तो वो तारीखी गुनाह का मुर्तकिब हो रहा है। और आयतुल्ला सिस्तानी का तो इससे भी खूबसूरत जुमला है कि पूछा, अहले सुन्नत को हम अपने भाई कहें क्या कहें? आप आयतुल्ला सिस्तानी का, अहले सुन्नत को तुम भाई ना कहो, तुम ये समझो तुम खुद ही हो, तुम्हारी जान, अपने आप में से समझो, अपने वजूद का हिस्सा समझो। बस मैं ये गुजारिश करूंगा अहले सुन्नत बरादरान से भी, अजीज अमन, हमारा और आपका ताल्लुक बिरादराना है, भाइयों वाला ताल्लुक है। अगर हमारे बीच में कोई अख्तलाफात नजरियाती अकीदती हैं भी, तो अख्तलाफात तो दो सगे भाइयों के दरमियान भी होते हैं, लेकिन उस अख्तलाफ का ये मतलब नहीं है कि एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए हम तैयारियां करें, फतवे दिया करें। ना जानमन, कलमगो होने के नाते एक काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ने वाले, एक नबी के मानने वाले, एक कुरान के मानने वाले, कयामत पर ईमान रखने वाले, अहले बैत के मानने वाले, सहाबा पर ईमान रखने वाले, याद रखे हमें अपने मुश्तरकात के ऊपर आपस में हमारा जो रिश्ता है वो भाई होने का है। लिहाजा दो भाइयों के दरमियान कुरान का तकाजा है कि सुलह करवाई जाए, और अल्लाह से डरे, जो भी अगर ऐसा नहीं कर रहा तो वो डरे अल्लाह से, अल्लाह ताकि तुम पर रहम किया जाए। एक हदीस तवील है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, अगर आप देखना चाहें तो ये, यानी मुसलमान का मुसलमान के ऊपर हक, 30 हक बताए हैं अल्लाह के नबी ने, ये तफसीर नमोना के जिल्द नंबर 12 में पेज नंबर 455 पे ये हदीस मौजूद है, तवील है, तो आप इंशाल्लाह अगर कोई देखना चाहे तो वो इसमें जाके देख सकते हैं। आयत नंबर 11 और 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर क़ौमुन मिन क़ौमिन असा अन यकूनू खैरन मिनहुम वला निसाउन मिन निसाइन असा अन यकुन खैरन मिनहुम वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलक़ाब बिसलिस्मुल फुसूक बादल ईमान वमन लम यतुब फौलाइक हुमुल ज़ालिमून। ए ईमान वालो, कोई कौम किसी कौम से तमस्कुर ना करे, हो सकता है कि वो लोग उनसे बेहतर हों, और न ही औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हों, और आपस में एक दूसरे पर ऐब न लगाया करो और एक दूसरे को बुरे अलकाब से याद न किया करो। ईमान लाने के बाद बुरा नाम लेना नामुनासिब है, और जो लोग बाज नहीं आते बस वही लोग तो जालिम है। आयत नंबर 12, या अय्युहल्लज़ीन आमनु इज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न इन बाज़ज़्ज़न इस्मुन वला तजस्ससु वला यग्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुल लहम अखीहि मैतन फकरहतुमूह वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बाज गुमान यकीनन गुनाह हैं, और तजस्सुस भी न किया करो, और तुम में से कोई भी एक दूसरे की गीबत ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? उससे तो तुम नफरत करते हो। और अल्लाह से डरो, अल्लाह यकीनन बड़ा तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। ये आयात, इसका शान नुज़ूल भी है, लेकिन शान नुज़ूल से हट के ये एक बहुत वसी और ऐसा मफहूम रखता है कि जो अखलाकियात के उनवान से दीन इस्लाम का एक बेहतरीन पैगाम और दीन का एक बेहतरीन चेहरा आपके सामने कुरान ने पेश किया है। पहली बात क्या कही कि कोई कौम दूसरी कौम का मजाक न उड़ाए, कौम में आपस में मजाक न उड़ाए एक दूसरे का। अब हम अगर अपने मौजूदा माशरे की तरफ देखें, हमारे तो लतीफे ही कौमों के हिसाब से बने हुए हैं। आप लतीफे उठाएं पठानों के ऊपर लतीफे बनेंगे, सिखों के ऊपर लतीफे बनाएंगे, और ये लतीफे खुशी से सुनेंगे, खुशी से फॉरवर्ड करेंगे। कौम और कुरान वाजह कह रहे हैं कौम दूसरी कौम का मजाक ना उड़ाए, और हमें तो चस्क आ जाती है, मजा आ जाता है लतीफे सुन के। याद रहे ये अंग्रेज का दिया हुआ तोहफा है, ये जो बिलखुसूस सिखों और पठानों वाले जो लतीफे हैं ये अंग्रेज का दिया हुआ तोहफा है। क्योंकि जब तक अंग्रेज इस इलाके में था, सबसे ज्यादा दो कौमों ने ही अंग्रेज को ज्यादा नुकसान दिया है जंगी एतबार से, एक सिखों का था और दूसरा इधर से पठानों का, और इनके लिए इनको ऐसा बना दिया, इनके बारे में लतीफे उधर से ही मशहूर हुए, कौमी कौम के तौर पर लतीफे मशहूर करवा दिए। लिहाजा आप सब जो इस वक्त दर्द सुन रहे हैं या जिन तक ये पैगाम पहुंचेगा, ला यस्खर, मना कर रहे हैं कुरान, ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनु खैरन मिनहुम। मत एक दूसरे का मजाक उड़ाओ, एक कौम दूसरी कौम का मजाक मत उड़ाए। हो सकता है कि वो लोग इनसे बेहतर हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो बेहतर हो। इसी तरह औरतें, मना किया नहीं, औरतें औरतों का मजाक उड़ाए, मुमकिन है कि ये उनसे बेहतर हो। अज़वाज रसूल में से एक अल्लाह के नबी की जोजा का कद छोटा था, तो उनके किसी दूसरी जोजा ने मजाहन उनके कद के बारे में बात की, जिस पर वो गमगीन हुई। तो अल्लाह के नबी से जब जनाब उम्मे सलमा गमगीन हुई और अल्लाह के नबी ने जब पूछा तो बताया कि मुझे इस तरह मेरे छोटे कद का मुझे बुरे इस तरह से पुकारा है, मजाक उड़ाया। उस पर आयत है कि ना औरतें औरतों का मजाक ना उड़ाएं। वला तलमिजू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अलकाब, और आपस में एक दूसरे पर ऐब ना लगाओ, एक दूसरे पर ऐब ना लगाया करो, और एक दूसरे को बुरे लकबों से याद मत करो। बाज लोगों की आदत होती है दूसरे को बुरे लकब से याद करना। एक खतीब थे रसूल खुदा के, जिनको खतीब भी कहा जाता था, जिनका नाम साबित इब्न कैस है, तो इनकी समाज जरा कमजोर थी, सुनना इनके लिए मुश्किल होता था। तो ये अमूमन जब भी आते तो इनको आगे जगह दी जाती थी रसूलुल्लाह के करीब, ताकि ये सुन सकें सही तरह। एक दिन ये आए तो रश ज्यादा था, तो ये लोगों को हटा हटा कर आगे चले गए, तो आगे एक जगह जाके बंद हो गए, उनको जगह नहीं मिली, वहीं बैठ गए। बाद में जो बंदा वहां बैठा हुआ था वो भी साहबी था गलबा यकीनन, तो इन्होंने उससे पूछा तुम कौन हो, तो उन्होंने अपना जब तारुफ करवाया तो इन्होंने उनको एक बुरे लकब से पुकार दिया, जिस पर वो बड़ा गमगीन हुआ। ये आयत नाजिल हुई कि बुरे लकबों से एक दूसरे को मत पुकारो। आज भी ऐसा है, एक दूसरे को बुरे अलकाब से पुकारना ममनू है अज़ीज़ान मोहतरम। इस्लाम पसंद नहीं करता एक दूसरे को इस तरह बुरे लकबों से पुकारने को। ایمان لانے کے بعد برا نام لینا مناسب ہے، برا نام لینا نامناسب ہے، اور جو لوگ باز نہیں آتے بس وہی لوگ ظالم ہیں. قرآن نے ڈکلیئر کر دیا، اگر کسی قوم کا مذاق اڑانے والے ہیں باز نہیں آ رہے، عورتیں ایک دوسروں کا مذاق اڑا رہی ہیں باز نہیں آ رہے، اگر ایک دوسرے پہ عیب لگا رہے ہیں باز نہیں آتے، اگر ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں، اگر ایسے باز نہیں آتے تو یہ لوگ ظالم ہیں، خدا ان کو ظالموں میں شمار کر رہا ہے. اب اگلی آیت، اے ایمان والو بہت زیادہ گمانوں سے بچو، کیونکہ بعض گمان یقیناً گناہ ہے. یاد رکھیں یہ جو سوء ظن والا مسئلہ ہے نا، یہ بھی بڑا سخت ہے. لگے ہوتے پیچھے لگے ہوتے تجسس، مطلب ضرور کوئی مسئلہ ہے، ضرور کوئی غلط بات ہے، ضرور کچھ غلط ہے، بدگمانی کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ تھا، غالباً امام غزالی کا ہے یا ایسی کسی شخصیت کا ہے، وہ کسی جگہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا تو ایک خاتون سامنے سے آ رہی تھی اور کسی پلیٹ میں کسی تشت میں کوئی چیزیں رکھی تھی اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال کے لے کے جا رہی تھی. تو میں نے دیکھا تشت کے اوپر اس نے اس چادر ڈالی ہوئی ہے، تو میں نے ان سے کہا اس تشت میں کیا ہے؟ کہتی ہیں اس خاتون نے مجھے کہا اگر بتانا اور دکھانا ہوتا تو چادر کیوں ڈالتے، چادر اسی لیے ڈالی ہے کہ دکھانا نہیں چاہتے. تو یہ عالم، یہ جو بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی زندگی کا درس مل گیا. عزیز، اگر کسی کا گناہ، کسی کا برا عمل، کسی کی بری عادت، کسی کی تنہائی کا مسئلہ اگر خدا نے اس پر پردہ ڈالا ہوا ہے تو تم کیوں تجسس کر رہے ہو ڈھونڈنے کے لیے کہ کسی طرح پتہ چلے، جا کر پتہ لگا لوں؟ کیوں کیوں گمان کرتے ہیں؟ سوء ظن کس لیے؟ کیونکہ سوء ظن کرنا، باز ظن کرنا یہ گناہ ہے، اور تجسس بھی نہ کیا کرو. اسی طرح تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں، اور غیبت کے لیے بڑا سخت ہے. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا، اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم نفرت کرو گے، یعنی اپنے بھائی کا گوشت کھانے سے تو تم نفرت کرو گے. اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. آخر میں جو کہنا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ بڑا مہربان ہے، گنجائش رکھی ہے. اگر اس سے پہلے ایسا تم کر رہے تھے، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑا رہے تھے، برے الکار سے پکارتے تھے، برے ناموں سے پکار رہے تھے، اور تجسس کرتے تھے، لوگوں کے پیچھے لگ جاتے تھے، لوگوں کی تنہائیوں کے بارے میں معلومات لینے کی کوششیں کرتے ہو، اگر یہ عادتیں تھیں تو اب پلٹ آؤ. اگر غیبت کی عادت لگ گئی تھی پلٹ آؤ، اگر تقوی اختیار کرو، اگر اللہ سے ڈرو، اللہ یقیناً بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے. بس ان دو آیات میں 6 قسم کے گناہ بیان ہوئے ہیں ایک جملے میں، اس کے ان گناہوں کو بیان کر کے. اور اس سے بچنا معاشرہ، جب تک یہ 6 چیزیں معاشرے سے پاک، اگر یہ 6 چیزیں معاشرے سے پاک ہو جائیں، امن و سکون کا ایک خود آپ تصور کیجئے گا. یہ 6 چیزیں آپ ایک معاشرے سے ہٹا کے ذرا سوچیں، دیکھیں کتنا خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے، کتنی خوبصورت فضا بن جاتی ہے، گھروں کا ماحول کتنا پرسکون بن جائے گا، علاقے کتنے خوبصورت اور پرسکون ہو جائیں گے، لوگوں کے آپس کے تعلقات، قبیلوں کے آپس کے تعلقات، قوموں کے آپس کے تعلقات کتنے خوبصورت ہو جائیں گے. یاد رکھیں دین اسلام، قرآن جو اصول دیتا ہے وہ ایسا آفاقی اصول ہوتا ہے کہ اگر عمل کیا جائے تو پوری دنیا پرسکون ہو جائے. 6 چیزیں یہاں پر گنوائیں، ایک تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، دوسرا ایک جوئی کرنا، کسی کے اندر عیب لگانا، کسی پہ برے القاب سے پکارنا. 6 تمسخر ایک ہو گیا، ایک جوئی دو، برے القاب 3، برا گمان کرنا، سوء ظن کرنا 4، تجسس میں پڑنا 5، اور غیبت 6. اگر یہ 6 گناہ ختم کیے جائیں معاشرے سے، انسان ایک انسان اگر اپنی ذات سے ختم کرے، اس کی ذات بہترین حالت پہ آ جائے گی، ایمانی اور روحانی طور پہ، مانوی طور پرسکون ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر ایک معاشرے سے ان 6 گناہوں کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ معاشرہ امن و سکون کا اور آپس کی بہترین تعلقات کا، باہمی تعلقات کے بہترین عکاسی کرے گا، اور بہترین تعلقات ہوں گے لوگوں کے آپس میں. تو انشاءاللہ یہ ہم آیت نمبر 12 پہ ختم کر رہے ہیں، 6 آیات سورہ حجرات کی رہتی ہیں. انشاءاللہ کل ان کی 6 آیات اور آگے سورہ قاف کا آغاز ہم کریں گے انشاءاللہ. کوئی سوال اگر آپ کا ہے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں میری طرف سے, بات تمام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں نے پوچھنا تھا, آپ نے غیبت کی بات کی ہے, تو غیبت اور چغل خوری میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ ایک ہی چیزیں ہیں یا یہ دو چیزوں, ایک چیز کا الگ الگ نام ہے؟
دیکھیں چغل خوری جو ہے, چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی شخص ایسا کرتا ہے ایک فریق کی بات, اٹھا کر, مثلا ایک فریق, دو فریق ہیں الف اور بے, الف نے بے کے بارے میں اگر کوئی بات کی ہے اس کو تو یہ جا کر بے کو بتا دے گا, بے نے الف کے بارے میں کوئی بات کی تو وہ آ کر الف کو بتائے گا, یہ ہوتی ہے چغل خوری. اس سے کیا ہوتا ہے, دو فریقوں کے درمیان میں تصادم اور جھگڑا پیدا ہوتا ہے. غیبت کیا ہے, کسی ایک فریق, کسی ایک شخص کے اندر موجود ایسی برائی, اگر وہ برائی اس کی چھپی ہوئی ہے اس کو بیان کریں, سیدھی سیدھی غیبت ہے, اس میں کوئی گنجائش نہیں. تو لہٰذا کسی کی عیب کو بیان کرنا کسی اور کے سامنے, یہ غیبت. جی کوئی اور سوال؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ابھی آپ نے جو بھائیوں کے حقوق بتایا تو پھر نمونہ جلد نمبر اور صفحہ دوبارہ بتا دیں گے؟
جی جی, تفسیر نمونہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 455.
شکریہ جی.
سر سوال ہے میرا.
جی جی بسم اللہ.
یہ کہ یہاں پہ ہم نے ایک آیت پڑھی کہ فاسق کی طرف سے جو خبر پہنچے اس کی تصدیق کر لیا کرو, تو دو سوال ہے بلکہ, ایک اس میں پہلا سوال یہ چھوٹا سا کہ فاسق کی کوئی ٹیکنیکل ڈیفینیشن ہے یہاں پہ جس کے معیار کے اوپر ہم پرکھیں کسی کو, اور دوسرا صرف فاسق سے آنے والی خبر کو تو نہیں ہمیں کرنا چاہیے, خبر کسی سے بھی آئے ہمیں اس کی تصدیق کرنی چاہیے.
بتاتا ہوں. دیکھیں ایک دفعہ ہے فاسق کا خبر دینا, خبر دینے والا اگر فاسق ہے, فاسق یعنی جس کا گناہ اعلانیہ ہے, یعنی جس کا جھوٹ, جس کے گناہوں کے بارے میں اعلانیہ پتا ہے, پتا ہوتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو جھوٹ بولنے کا عادی ہے, یا جیسے ایسا شخص ہے کہ جس کے گناہ ظاہر ہیں لوگوں کے درمیان, ظاہر ہیں, اعلانیہ گناہ کرتا ہے, جس کا گناہ ظاہر ہو چکا ہے, خدا کی نافرمانی وہ ظاہری کر رہا ہے, یہ فاسق ہے. اس کی طرف سے خبر ملے تو تحقیق کرنا ہے. باقی جو آپ فرما رہے ہیں کہ کسی کی طرف سے بھی خبر آئے تو تحقیق کرنا, یہاں پر دو چیزیں, ایک تو یہ دیکھیں اگر آپ کے پاس, آپ کو خبر دینے والا اگر آپ کو پتہ ہے کہ صاحب ایمان ہے, سچ بولنے والا ہے, وہ آپ کے لیے اس کی خبر کے اوپر یقین رکھنا, صاحب ایمان کے اوپر سچے کی خبر کے تصدیق کرنا, یہ تو ایک سمجھے حصہ ہے, یقین کا, ایمان کا حصہ ہے, کیونکہ اللہ کی طرف سے انبیاء بھی خبر دینے والے ہیں نا, انبیاء جو اللہ کی طرف سے خبر دینے والے ہیں وہ بھی نبی ایک ہی ہوتا ہے جو خبر دے رہا ہے, معصوم کی ذات. آج کے دور میں فرض کریں رہبر معظم اگر کوئی بات کر رہے ہیں, اسی طرح حسن نصر اللہ اگر کوئی بات کر رہے ہیں, ایسی شخصیات معاشرے میں کہ جن کا کردار واضح ہے سب کے سامنے کہ جھوٹ بولنے والے نہیں ہیں, پاکیزہ ہیں, خالص ہیں, اللہ کا خوف رکھنے والے ہیں, متقی ہیں, ان کی بات پر قابل بھروسہ ہوتی ہے, ان کی بات اعتماد کے قابل ہوتی ہے. جس طرح فاسق کی خبر کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا سکتا, تو اس کے الٹ میں مومن اور متقی کی خبر پر اعتماد کیا جا سکتا ہے.
تو اگر ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں دینی حلقوں میں سے ہوتے ہیں, وہ اکثر میسیج فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز فارورڈ کر رہے ہوتے ہیں, خبریں وہ ہوتے نہیں ہیں, یعنی کہ فاسق نہیں ہوتے وہ,
جی
بغیر تحقیق کے وہ آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, اس چیز کو تو روکنا چاہیے, کہیں نہ کہیں چین تو بریک ہونی چاہیے وہ.
بالکل بالکل, یہ آپ جو فرما رہے بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو میسجز, یہ آیت اسی لیے تو ہے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کوئی خبر آئی ہے, اب آپ کو سورس ہی نہیں پتا کہاں سے آئی, اس وقت تو اس معاملے میں نا واٹس اپ یا فیس بک پہ تو یہ حشر ہو جاتا ہے, آغاز کہاں سے ہوا تھا پتہ ہی نہیں ہوتا. کچھ دن پہلے بڑی خوبصورت کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی اور مزہ آیا وہ پڑھ کے, تخیل کیا ہے لیکن حقیقت ہے. اسی طرح کیا تخیل کیا ہے, ایک دو منٹ لگیں گے, توجہ کریں آپ سب. اسرائیل کی ایک اسرائیلی آرمی کی ایک خاتون فوجی افسر، یہ یقیناً تخیل ہوگا کسی کا یا کوئی امکان ہے کہ حقیقت میں بھی ایسا ہو اور ایسے ہونے کے امکانات زیادہ ہیں. انہوں نے لکھا کہ ایک اسرائیلی آرمی کی خاتون آفیسر، وہ اپنے دن کی ڈیوٹی کے بعد رات کو اپنے گھر آتی ہیں، اپنے لیے شراب تیار کرتی ہیں اور شراب پینے کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے فیس بک کی آئی ڈی کھولی جو اس نے ایک مسلمان کے نام سے اپنی فیس بک کی آئی ڈی اس نے بنائی ہوئی ہے. اب اس آئی ڈی میں وہ ایک مسئلہ ڈال دیتی ہے، اس میں ایک چیز لکھ دیتی ہے، حضرت عمر کے بارے میں کچھ غلط لکھ دیتی ہے یا حضرت عمر کے بارے میں ایسی بات لکھتی ہے کہ جو فرض کرے اگر مسلمانوں کا ایک مکتب فکر قبول کرتا ہے تو دوسرا اس کو رد کرتا ہے، ایسی کوئی اختلافی بات وہ لکھ دیتی ہے. لکھنے کے بعد اب فیس بک کی وہ اپنی آئی ڈی جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھی اور اس کے بعد اب وہ خود شراب پی کے دیکھتی جا رہی ہے. اب اس نے دیکھا تو پہلا کمنٹ اس کو سعودی عرب سے آ گیا حق میں، پھر دیکھا تو عراق سے اس کی مخالفت میں کمنٹ آ گیا، اس کے بعد کسی اور ملک مسلمان ملک سے ایک اور کمنٹ آ گیا. اب اس نے بیٹھ کے دیکھنا شروع کر دیا تو دیکھا تو مسلمان آپس میں لگ گئے جی، ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے شروع کر دیے. کسی کے بھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ یہ بھی تو دیکھو آیا کہاں سے، آغاز کس نے کیا تھا. عزیزان محترم، یہ سوشل میڈیا، فیس بک ہو، واٹس ایپ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، اس پہ آنے والی خبریں، اس پر پھیلنے والا مواد، یقین کریں اگر 80-90% نہیں تو کم سے کم 60-70% تو اس میں ایسی چیزیں فارورڈ کر دی جاتی ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا. سب سے زیادہ زیادتی اور ظلم کیا جا رہا ہے جو روایات بنا بنا کے فیس بک اور اس واٹس ایپ کے اندر فارورڈ کر دی جاتی ہے. کوئی ریفرنس نہیں ہوتا، کوئی تصدیق نہیں ہوتی، کوئی تائید نہیں ہوتی. لہٰذا اس طرح متوجہ رہیں، کوئی بھی ہر آنے والی چیز کو فارورڈ نہ کر دیا کریں جب تک کہ تصدیق نہ کر لے. تو جو آپ نے بتایا کہ اگر کسی مومن مسلمان دوست کی طرف سے آج کل جو بن رہا ہے نا فیس بک اور واٹس ایپ پہ، یقیناً اگر اس مومن مسلمان نے کسی اتھینٹک کتاب کے سے اگر حدیث نکال کے خود ٹائپ کر کے اس کو فارورڈ کیا اور آپ کو بتایا کہ میں نے خود اس میں سے نکالا ہے تو آپ کے لیے کافی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، ایز فارورڈ اٹ کر کے ڈالتے جائیں، عزیز امن تھوڑی احتیاط کریں اور دیکھیں کہ اس کے پیچھے ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی ایجنڈا ہے کہ جس کے تحت اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. لہٰذا ان چیزوں کی تحقیق اور ان چیزوں میں بالخصوص ریفرنس ضرور طلب کریں اگر حدیث آئے تو. ریفرنس کے بغیر اس فورم پہ، کم سے کم سوشل میڈیا پہ، یہاں پر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، مشکل پہ آ جاتے ہیں ہم لوگ. جی کوئی اور سوال اگر ہے تو. اویس بھائی کچھ بات واضح ہوگی؟
جی آغا.
چلیں شکریہ. دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں. جتنے دوست احباب ہمارے ساتھ درس قرآن میں موجود تھے ان سب کے لیے، جنہوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے ان سب کے لیے، جن کے لیے اللہ چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں ان سب کے لیے، سب کی مشکلات کی آسانی کے لیے، تکلیفوں کی دوری کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، گناہوں کی مغفرت کے لیے، عاقبت بخیر ہونے کے لیے اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، بیماروں کی شفایابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی اولاد کے لیے، اس موجودہ وبا سے جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان سب کی شفایابی کے لیے، تمام دنیا کی مشکلات کا حل امام زمان کے ظہور میں ہے. مولا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے، رہبر معظم کے دارضی عمر آیت اللہ سیستانی و دیگر مراجع کی صحت و سلامتی، تمام مسلمانوں نے عالم کی صحت و سلامتی، بالخصوص وہ مسلمان جو برسر پیکار ہیں، ان کی فتح و نصرت و کامرانی کے لیے 5 مرتبہ آئے مجدہ کی تلاوت کر کے دعا کریں گے. اللہم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ یکشف السوء. 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 یا کاشف الکرب والسوء والبلاء اکشف کروبنا وکروب جمیع المؤمنین وقض حوائجنا وحوائج المحتاجین والسائلین واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.